بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بهديك محمد وعلى محمد دیگر عالم کا انتہائی لطف و کرم انتہائی احسان اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت کی معرفت محبت مودت نصیب فرمائی اس فرش عزا پر سید الشہداء کے غم کے لیے بیٹھنا نصیب فرمایا اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین وفادار مقرار فرمائے دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے اسی دنیا میں ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی رام شہادت نصیب فرمائے وقت کے امام کے نظر لطف کے اصول کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فردی علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نعمت جو عظیم الشان تمام نعمتوں میں برتر نعمت قرار پاتی ہے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے اس ہدایت کے لیے اس نے بہترین انسانوں کا انتخاب کیا اور روئے زمین کے اوپر آئم اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے درود بھیجے گا محمد و آل
صلی اللہ محمد آل محمد
فردی علیہ وسلم نے آئم اطہار کے ذریعے سے ہدایت کا جو سلسلہ شروع کیا جس میں جو بنیادی ترین عنصر ہمیں نظر آتا ہے وہ اس ہدایت کے پیچھے اہل بیت کی دی جانے والی قربانیوں کا عنصر ہے کسی نبی کے جانشینوں میں نبی کے بعد آنے والے افراد میں کوئی ایسا تسلسل سے قربانی کا سلسلہ ہمیں نہیں ملتا جتنا خاندان عصمت و طہارت کے اندر 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئیں اور ظاہر ہے کہ ان شہادتوں کا سلسلہ انسانوں کے ذہن کے اوپر فکر کے اوپر ایک اثر چھوڑتا ہے سب سے بڑا اثر کربلا اور حضرت علی سید الشہداء کے ذریعے سے ہوتا ہے آپ ہم اس وقت مائی سفر کے اندر ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا سے سید الشہداء کے چاہنے والوں کا قافلہ اب روانہ ہونے کی طرف لاکھوں لوگ تو پہلے سے روانہ ہو چکے ہیں جو مثلاً ایک ایک مہینہ پیدل چلیں گے مشکلات، صعوبتیں، مشقتیں طے کریں گے. خود ہمارے شہر سے لاکھوں لوگ روانہ ہونے والے ہیں ملک سے، اور ایک عظیم الشان کام اربعین کے موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ پھر رونما ہونے والا ہے. پچھلے سال کے تخمینوں کے مطابق 2-3 کروڑ لوگ موجود تھے، اور نہیں معلوم اس سال کیا صورتحال بننے والی ہے. یہ جو سلسلہ ہے سید الشہداء کی شہادت کے ذریعے سے، عزداری سید الشہداء کا سلسلہ، خود معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اور شاید ہم لوگ چونکہ بچپن سے اس کا حصہ ہیں، شاید ہم نہیں سمجھ پائیں کہ خدا تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں نصیب کر دی. چونکہ جو انسان پیدا ہوتے ہی کسی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ اس کی قدر کم جان پاتا ہے، اور اگر کسی کو بعد میں نصیب ہوتی ہے تو وہ اس کا احساس کر رہا ہوتا ہے، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ نصیب ہونے کے بعد چھٹ جائے تو وہ اس کی قدر و قیمت کو احساس کر رہا ہوتا ہے. اسی موقع پر اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں خدا انشاءاللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دنیا میں جو کوئی یہاں کہیں گی عزاداری سید الشہداء مشغول ہے، ان سب کے تمام تر اختلافات کے باوجود جو عزاداران سید الشہداء کے اندر موجود ہو سکتے ہیں، متعدد چیزوں میں سب متفق ہیں. مثلاً اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو بھی عزاداری مشغول ہے، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے. یہ خدا تعالیٰ نے ہماری زندگی کا حصہ قرار دیا، اور قابل تصور نہیں ہے کہ انسان اس کے بغیر کسی بات کو سوچ سکے. لہذا کہیں پر بھی اگر اس کے خلاف دشمن اٹھتے ہیں تو ان کو سب سے پہلی بات جو عزداران سید الشہداء اپنے عمل سے، اپنے قول سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس سے ٹکرانے کے نتیجے میں یا تم مٹو گے یا ہم شہید ہوں گے، لیکن ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. یہ طے شدہ بات. الحمدللہ رب العالمین، پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے بہت بڑی مشکل سے سرخرو ہوئے، اور سید الشہداء کی عزاداری الحمدللہ رب العالمین اسی طاقت کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ، بلکہ شاید اس سے بڑھ کر اب نافذ ہے، الحمدللہ قائم ہیں. ایک بار پھر تمام ان افراد کے لیے جو اس راہ میں شہید ہوئے، ان کے مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لیکن ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ عزاداری سید الشہداء میں شریک ہو رہے ہیں، ان میں بہرحال کچھ نظریے، کچھ افکار، کچھ دیکھنے کے طریقے کا مختلف بھی ہیں. میں مجموعی طور پر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ دو گروہوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جس کے ذہن میں اس طرح سے ہے کہ عزاداری سید الشہداء کا ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر قابل تصور نہیں ہے، لیکن عزاداری سید الشہداء سے کیا حاصل ہونا ہے وہ ان کی نظر میں نہیں. یہ جو پہلا گروہ ہے اس کے ذہن میں اس طرح سے ہے کہ یہ جو عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے یہی مقصد ہے، اس کے پیچھے کہاں پہنچنا ہے یہ مقصد ہے، ان کے ذہن میں اس طریقے سے آیا ہے. جب ان کے ذہن میں اس طریقے سے آیا ہے تو پھر انہوں نے اس بات پہ سوچنا ترک کر دیا کہ ہم نے عزاداری سید الشہداء سے کیا حاصل کرنا ہے. تو ان لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے آ گیا، تمام تر خلوص کے ساتھ، تمام تر اخلاص کے ساتھ، اور ظاہر کے محبت کے ساتھ جو ان کے ذہنوں میں ہے، دلوں کے اندر ہے، اکثریت کے اندر کم از کم، وہ یہ ہے کہ ہمیں سید الشہداء کی عزاداری منعقد کرنی ہے، لیکن اس عزاداری سے کیا اثر ہونا ہے، کیا حاصل ہونا ہے، وہ اس گفتگو کے اندر نہیں جانا چاہتے. نہ صرف یہ کہ نہیں جانا چاہتے بلکہ اس گفتگو کو عزاداری کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو ہونا ہی خطرناک ہے کہ عزاداری سید الشہداء سے کیا حاصل ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں اس یعنی بجائے اس کے کہ میں اس کی مزید تشریح کروں، دوسرے گروپ کی طرف آتا ہوں. ایک دوسرا گروپ بھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء ہونا ضروری ہے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جو دونوں کے اندر مشترک ہے. لیکن دوسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سید الشہداء کی شہادت کا بھی کوئی مقصد تھا، صرف شہید ہونا مقصد نہیں تھا بلکہ شہادت کے پیچھے بھی کوئی مقصد تھا. اس کا مطلب یہ کہ عزاداری کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے. اور یہ جو دوسرا نظریہ ہے یا دوسری فکر ہے اس کے مطابق عزاداری سید الشہداء کو شہادت کے تابع ہونا چاہیے. تو اگر سید الشہداء شہید ہوئے اور شہادت کے لیے سید الشہداء نے کوئی مقصد بیان کیا تھا تو جو عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہو وہ اسی مقصد کو فالو کرے جس کے لیے سید الشہداء شہید ہوئے تھے. تو دوسرے نظریے کے اندر اس بات کو تصور کرنا کہ خود ہونا ہدف ہے ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ صرف ہونا ہدف ہے بلکہ عزاداری ہونے کے پیچھے ہمیں ان اہداف کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی تھی, سید الشہداء نے جان ساری پیش کی تھی. اب ان دونوں گروہوں کے اندر یہ فرق ہے بہرحال. اچھا, اس میں ہمیں ایک بات یقینی طور پر پتہ ہے, ہم سب کو احساس ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی ایک گروہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسرے کے اندر کوئی خلوص نہیں, دوسرے کے اندر محبت نہیں. مثال میں آتا ہے کہ دو کام ہرگز نہیں ہونے چاہیے, دو کام ہرگز نہیں ہونے چاہیے. مثلا کسی بھی گروہ کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مجموعی طور پر دوسرے گروہ کو بری نیت سے متہم کرے. یعنی مثلا کوئی ایک اٹھے جو اس گروہ کا ہو یا اس گروہ کا ہو, اس نظریے کا ہو یا اس نظریے کا ہو, وہ دوسرے والے سے کہے کہ تم سب لوگ, مثال کے طور پر نیت صحیح نہیں تمہاری, تم سب لوگ نعوذ باللہ تعالیٰ غلط لوگ. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ہم کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واضح طور پر بلا کسی ترتیب بلا کسی شبہ کے دونوں نظریوں کے اندر کام کرنے والے افراد میں خلوص نیت نظر آ رہی ہے, اس کا کوئی انکار کرنا مشکل ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ چاہے اس فکر کے حامل لوگوں کے سے ملیے تو اکثریت کے اندر آپ کو انتہائی خلوص ملے گا, اور دوسری طرف کے لوگوں سے ملیں ان کے اندر بھی انتہائی خلوص ملے گا. میرا اپنے خیال ہے کہ ایک بات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بلینکٹ بلیم, پورے سب لوگوں کو ایک چھتری کے نیچے لا کر الزام دے دینا, الزام تراشی, اس ٹائپ کی الزام تراشی کم سے کم میرے خیال میں صحیح کام نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک گروہ کے اندر کچھ لوگ ہوں جن کے بارے میں ہمیں خدشہ ہو کہ یہ مفاد پرستی کر رہے ہیں اور یہ خلوص سے کام نہیں کر رہے, اور کسی کو دوسرے گروہ کے بارے میں خدشہ ہو کہ اس کے اندر لوگ مفاد پرستی کر رہے ہیں, خلوص سے کام نہیں کر رہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پورے گروہ کو متہم کر دینا کہ یہ سب کے سب غلط ہیں, میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور کام جو نہیں ہونا چاہیے میرا اپنے خیال ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کا مذاق اڑائے, دوسرے کے اوپر طنز کرے. شیر اسد کے مثلا انتہائی رقیق کلمات استعمال کریں, یہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے. تو کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو شخص سید الشہداء کی عزاداری میں مشغول ہے سب کے بارے میں نعوذ باللہ تعالیٰ آ کر کوئی ایک لقب غزا کر لے, کوئی ایک لفظ ان سے منسوم کر دے, کوئی ایک اصطلاح دوسرے کے لیے بنا ڈالے. یہ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے خدا مسلمان کے لیے پسند نہیں کرتا. شیر اسد کے عزادار سید الشہداء دوسرے عزادار کے لیے اس طرح سے القاب لگانا شروع کر دیں. تو جو دو باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ نیت پہ شبہ پورے گروہ کو شامل کر کے میرے خیال میں یہ صحیح کام نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ استہزاء ہو مذاق ہو دوسرے کے لیے نام رکھے جائیں, یہ کام بھی بالکل صحیح کام نہیں ہے, اس میں سب کے لیے خرابی ہے, اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دو کام ہیں جو ہونے چاہیے تھے. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی نہ کوئی دروازہ گفتگو کا کھلا رہنا چاہیے تھا, کوئی نہ کوئی راستہ ایسا ہو کہ دو مثلا دو گروہ ہیں, مثال کے طور پر دو فکر ہیں, دو آئیڈیالوجیز ہیں, کم سے کم بات کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی نہ کوئی چیپٹر ایسا کھلا ہونا چاہیے جس کے اندر گفتگو کی جا سکے, اور ظاہر کے گفتگو کے اپنے آداب ہوتے ہیں, اس طریقے سے بیٹھ کے گفتگو ہو, اور آفیشیل نہ بھی ہو تو ان آفیشیل ہو. دوستیاں ختم نہیں ہونی چاہیے, محبتیں ختم نہیں ہونی چاہیے, یہ رشتے باقی رہنے چاہیے. تو ایک دوسرے کے درمیان کچھ نہ کچھ رابطہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جن باتوں پر اتفاق ہے ان میں ساتھ کھڑے ہونے میں کیا حرج ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مختلف ہیں. یہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو دوسرے کو پسند نہیں ہے, وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو اس کو پسند نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, جو نہیں پسند آ رہا وہ نہیں پسند آ رہا, لیکن جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد کیوں نہیں ہے, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ جو کیمپس بنانے کی فکر ہے, یہ میرے خیال میں کوئی مناسب فکر نہیں ہے. کیمپس بنانے کی فکر مناسب فکر نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے اس خلوص کی وجہ سے جو دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے. اچھا, بدقسمتی یہ لگ رہی ہے کہ یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں بہت سارے دشمنوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, بہت سارے مخالفین کو فائدہ پہنچ رہا ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر کمزوریاں حاصل ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر اتنی میچورنیس ہو, اتنی سنجیدگی ہو کہ معاملے کو سمجھنے کے قابل رہیں, معاملے کو سمجھنے کی طاقت رکھیں, اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جد و جہد کرتے رہیں. عزداری نے سید الشہداء کی حفاظت کے لیے اور عزداری سید الشہداء کی مزید عظمت کے لیے, مزید مقبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں سید الشہداء کے چاہنے والوں کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوتا رہتا ہے, اور ہماری کوشش ان عشر مجالس کے لیے یہ ہوتی ہے, چاہے پچھلے سالوں میں جو ہو رہی ہے اس میں اور اب اس سال بھی, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں اس سال جو چیلنجز ہیں وہ کس قسم کے ہیں, اور ان کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا موضوع انتخاب کیا جائے جس سے ہمارے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ضرورت, کوئی ضرورت پوری ہو, ہم معاشرے کے اندر کوئی مثبت کام کر سکیں, اس کی طرف توجہ دے سکیں. تو آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 10-15 سال کے اندر جو بہت بڑا چیلنج رہا ہے وہ شہادتوں کا چیلنج تھا, کہ جو ہمارے دشمن تھے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا, اور اس منصوبے کے اندر وہ شہادتوں کو, سید الشہداء کے چاہنے والوں کو جسمانی طور پر ختم کر کے کچھ مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے. ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ ان کی یہ سازش ان کی نظر میں بھی ناکام ہو چکی ہے, اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ اور ہے. ہمارا اپنے خیال ہے کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں, جو سید الشہداء کے مخالفین ہیں, دشمنان اہل بیت ہیں, وہ اپنی اس سازش کے ناکام ہونے کو احساس کر چکے ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ مین کورس نہیں ہے, مین کورس کہیں اور پر ہے. اب جو سازش ہے تبدیل کر چکے ہیں. ایک بات ہے کہ نئے منصوبے کو اطلاق کرنے میں, امپلیمنٹ کرنے میں انہیں ٹائم لگے گا, اور یہ وہ خالی وقت ہے جو ہمارے پاس ہے. البتہ اتنا خالی بھی نہیں ہے, نسبتاً فرصت کا وقت ہے جو ہمارے پاس ہے. سن تقریباً 2000 کے قریب جب اس قسم کی ایک صورتحال آئی تھی تو ہمارا اندازہ یہ تھا کہ 4-5 سال لگتے ہیں پرانے منصوبے کی ناکامی کے بعد نئے منصوبے کو نافذ ہونے میں, یہ 4-5 سال لگتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس ٹائپ کا کوئی ٹائم یہاں پر بھی ہے, 4-5 سال کا کوئی وقت ہے. بولیے کہ شاید یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک سال تو شاید گزار چکے ہیں, یوں لگتا ہے کچھ سال ہمارے پاس ہوں گے جب یہ نئی حکمت عملی کو امپلیمنٹ کریں گے. اس دوران میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا, ظاہر ہے ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑیں گے کہ ہم اپنے کاموں کو انجام دے سکیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب جو ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے. اچھا, یہ بات بھی ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے, مخالف ہوتا ہے, وہ اپنے تجربوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ سیکھتا ہے کہ جو وہ چاہتا تھا وہ کیوں نہیں ہوا, اور اب جو نیا حربہ کرے گا تو کیسے پرانی سازش سے زیادہ بڑی سازش لے کر آئے, زیادہ بڑا منصوبہ, مؤثر منصوبہ لے کر آئے. تو ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ نہ سوچتے رہیں کہ پرانی سازش چل رہی ہے, ہم اسی منصوبے پہ چلتے رہیں جو اس کے مقابلے کے لیے ہم نے رکھی تھی. اس کو آپ کو فوراً تبدیل کرنا ہوگا کہ بھئی وہ جو پرانا کام تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اب وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں جس سے ہم یہ سمجھیں وہ پرانا کام ابھی چل رہا ہے. میرا نہیں خیال, میرا اپنے خیال ہے کہ وہ جو شہادتوں کا سلسلہ تھا جس طرح انہوں نے پلان کیا تھا اب وہ نہیں ہوگا، اب وہ نہیں ہوگا، ابھی کسی اور طریقے سے آئیں گے، لیکن حملہ کہیں اور سے کریں گے، اور جو حملہ کریں گے وہ فرد پہ نہیں کریں گے، میرا اپنا خیال ہے، یہ اب افراد پہ حملہ نہیں کریں گے، یعنی ہماری قوم کے نعوذ باللہ تعالیٰ مقابلے کے لیے جو اب جو کوشش کریں گے وہ فکر کے اوپر جائیں گے، یہ اب جسم پہ نہیں جائیں گے، اور اگر جسموں پر گئے بھی تو ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے ہوگا کہ ابھی جسم پہ معاملہ چل رہا ہے، تو یہ ہمیں اس دھوکے میں رکھنا چاہیں گے کہ پرانا کام ابھی بھی چل رہا ہے، جبکہ پرانا کام نہیں ہوگا، اب یہ نئے فیز میں داخل ہوں گے، اور جو نیا فیز ہوگا اس میں یہ ہماری کیریکٹر کے اوپر حملہ کریں گے، اس میں ہماری فکر پہ حملہ کریں گے، تو اذان محترم ہمیں فوراً یہ دیکھنا پڑے گا اب اس فیز کے اندر، اور یہ فیز میرا خیال ہے جھیلنے کے لیے پچھلے سے سخت ہوگا، جھیلنے کی وجہ سے، کوئی کہے کہ اس کو ہم فیس کیسے کریں گے، یہ پچھلے سے سخت ہونا چاہیے، میں آپ کی خدمت میں بہت کم وقت لیتے ہوئے اس کا سبب عرض کروں کہ کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فیس زیادہ سخت ہونا چاہیے، درود بھیجے گا محمد والے محمد ایک تو بہت سادہ سی بات ہے مجھے کہ جب انسان کی کوئی ایسی چیز خطرے میں ہو جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے تو خطرہ جلدی احساس کرتا ہے، لیکن اگر خطرہ کوئی ایسا ہو جس کو وہ آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، ہاتھوں سے لمس نہ کر سکے، تو خطرے کو احساس کرنے میں کافی دیر لگتی ہے، تو مثال کے طور پر اگر بچے کے جسم میں بخار ہو تو ماں باپ ہوشیار ہو جائیں گے، ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں گے، لیکن اگر بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو یہ نہیں سمجھ پائیں گے، ان کو بہت دیر لگے گی اس بات کو سوچنے میں کہ ان کو اس کا بھی معالج چاہیے، اس کا بھی کوئی ڈاکٹر چاہیے، تو یہ ہم انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم جسمانی خطرے کو فوراً فیل کرتے ہیں اور جسم کے پیچھے اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم خطرے کو سمجھ لیتی ہے تو ایک دم سے ساتھ دیتی ہے، لیکن اگر خطرے کو ہی نہ سمجھے تو ساتھ دینے کی اتنی خواہش نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں قوم منتشر ہو جاتی ہے، اب مثال کے طور پر اگر یہاں شہادتیں ہو رہی تھیں ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ خطرہ ہے، تو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہو جائیں گے، بہت ساری چیزوں میں اپنی کچھ چیزوں کو پس پشت ڈال دیں گے قوم کی خاطر، خطرے کو جھیلنے کے لیے، اچھا اگر کہیں ایسا ہو کہ اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ خطرہ ہے اور یہ سمجھتا رہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس کی حالت اس بیمار کسی ہوگی جس کی بیماری اندر ہے اور وہ اوپر سے سمجھ رہا ہے میں صحت مند ہوں، وہ کام کرے گا جو اس کی بیماری کو اور زیادہ خراب کرے گی، لیکن احساس نہیں کر پائے گا، سمجھ نہیں پائے گا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہماری قوم کے ساتھ بھی مشکل آ سکتی ہے، اور تیسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر ایسا ہوا تو ہم نے کچھ چیزیں اس خطرناک دور میں بہت محنت کر کے حاصل کی تھیں، نعوذ باللہ تعالی ایسا نہ ہو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، وہ بھی نہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دور آئے گا یہ اپنے چیلنجز بہت مختلف طرح سے لے کے آئے گا، اور اس میں ہمیں زیادہ ہوشیاری کی ضرورت پڑے گی چونکہ ہمیں خطرہ سامنے نظر آنا مشکل ہوگا، اب اس کو نپٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو ہم نے اپنے ذہن میں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بہت بڑی کاوش نہیں ہوتی، بہت بڑی کوشش نہیں ہوتی، لیکن جو کم سے کم ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی سب سے اچھی جگہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے وہ مجالس اعضاء سید الشہداء ہیں، جس کے اندر ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں سکھانا چاہیے، تو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اس خطرے کو دیکھتے ہوئے جو اب لاحق ہو سکتا ہے اس پہ محنت کرنی چاہیے، قوم کے اوپر محنت کرنی چاہیے، بنتی کیسے ہے اور بننے کی نشانی کیا ہوتی ہے، آپ کس قوم کو کہیں گے کہ یہ قوم ترقی یافتہ ہے، کس قوم کو کہیں گے کہ یہ پسماندہ ہے، دنیا میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈیولپ کہتے ہیں اور کبھی انڈر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، انڈر ڈیولپ کہتے ہیں، کبھی نان ڈیولپ کہتے ہیں، کچھ قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں دنیا کی اصطلاح میں، کچھ قومیں ترقی یافتہ نہیں ہوتی ہیں، پسماندہ ہوتی ہیں. ہمیں یہاں پہ فوراً دیکھنا چاہیے اہل بیت کی نظر میں جو قوم ترقی کرتی ہے وہ کیسی قوم ہوتی ہے، جو قوم پسماندہ ہوتی ہے اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. اہل بیت نے کسی قوم کو ترقی دلانے کے لیے کیا منصوبے دیے ہیں، ان منصوبوں کو ہم عمل میں کیسے لا سکتے ہیں. تو میں مجموعی طور پہ کوشش کروں گا اگلے 9-10 دن کے اندر، 9 دن موسٹ پرابلی کیونکہ شاید 10واں دن نہ ہو پائے، اگلے 9 دن کے اندر یا آج کو ملا کے 9 دن کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں، تھوڑا سا اس کے اطراف میں بھی بات کریں گے، لیکن بنیادی طور پر اسی کے اوپر محنت کریں گے کہ جو ہماری قوم ہے اس کے اندر جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں، جو نگیٹو پوائنٹس ہیں، اہل بیت کی نظر میں ہمارے اندر کون سے پازیٹیو پوائنٹ ہونے چاہیے تھے، ان پازیٹیو پوائنٹس کو، مثبت نکات کو اہل بیت نے ہمیں کیسے دینا چاہا تھا، اور اگر ہم آج کے حالات میں اس کے اوپر کام کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ ہمارا بنیادی موضوع رہے گا. اس میں ایک نقطے کا اور اضافہ کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور نقطے کا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا جو اب تک ہم نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ موقع ہمارے پاس مناسب ہے اور ہمیں یہ کر لینا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مثال کے طور پر 9 دن جو نظریاتی گفتگو کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ایسے پریکٹیکل پوائنٹس ہوں جن پر آپ ان 9 دنوں میں عمل کر سکیں. تو مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ مثلا فرض کیجئے میں یہاں پہ حاضر ہوا اور میں نے 9 دن یہاں پہ عرائض پیش کیے، یا 10 دن جیسے کہ معمولاً 10 دن لوگ کیا کرتے ہیں، چند دن عرائض پیش کیے، میری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو مجھے پریکٹیکلی اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ میں نے 9-10 دن کہاں ضائع کیے، عملی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آئی. ہمیشہ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی علم سے تو معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، اچھائی پڑھ لینے سے انسان اچھا نہیں بنتا، اچھا کر لینے سے انسان اچھا بنتا. ہم نے یہ بول دیا کہ اچھی قوم کون سی ہوتی ہے، بری قوم کون سی ہوتی ہے، اچھی قوم کیسے بنتی ہے، بری قوم کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو کیا فائدہ ہوا. تو مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہونے چاہیے جس کو ہم ہر روز یا ہر 2 روز میں ایک پوائنٹ عرض کریں، اور آپ میں سے جو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوں وہ عمل کریں، ایک دن 2 دن عمل کر کے دیکھیں، اور عمل کرنے کے بعد اپنے اوپر اس کا اثر ڈھونڈیں کہ بھائی کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر اثر ہوا ہے تو پھر آپ اس بات کو اپنی زندگی کے اندر طے کر لیں کہ بھائی آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. تو میں ایک عملی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو مختلف لوگ اپنی زندگی میں اپناتے رہتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صرف دنیا سے ایک مثال لے کے عرض کر رہا ہوں، دین کی تعلیمات میں اس کی حیثیت کیا ہے اس کو بعد میں عرض کروں گا. آپ دنیا میں کہیں بھی تشریف لے جائیے، کسی کورس میں 9 دن کا کوئی کورس ہو یا 9 کلاسز کا، اگر 9 دن یا 9 کلاسز کے بعد، 10 کلاسز کے بعد فرد کے اندر کوئی چینج نہ آئے تو کیا سوچے گا کہ بھائی مجھے پتہ نہیں اس کورس کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم کوئی کورس نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن میں سوچتا ہوں آپ نے ٹائم دیا ہے، آپ یہاں تک تشریف لائے ہیں، جس سکون سے، توجہ سے آپ یہاں پہ سن رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کم کلاسز ایسے سنی ہوں گی. بھائی جتنی توجہ سے لوگ بیٹھتے ہیں سرداری سید الشہدا سننے کے لیے، کس کلاس میں بیٹھتے ہیں ایسے لوگ؟ جائیے یونیورسٹیز میں چلے جائیے، آپ یونیورسٹی میں 25 بچوں کو اتنی دیر کے لیے خاموش نہیں بٹھا سکتے. کالجز میں دیکھ لیجیے، اسکولز میں دیکھ لیجیے. اچھا اس عمر کے لوگ تو کسی کلاس میں جاتے ہی نہیں ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھو یہ سید الشہدا کا کتنا بڑا اثر ہے کہ مختلف صنف کے لوگ سیکھنے کے لیے تیار ہیں. اچھا اگر یہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں اور کوئی سکھانے والا نہ سکھائے تو کتنی بڑی ناانصافی ہے بھائی. اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, مختلف معاشرے کے اصناف سے لوگ جمع ہوتے ہیں سید الشہدا کی عزاداری میں. تو کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ بھائی ان کی زندگیوں میں کوئی پازیٹیو چینج آئے. صرف یہ نہ ہو کہ یہ آئیں اور چلے جائیں, ثواب تو ہوگا لیکن اس ثواب کے پیچھے اہل بیت کی پیروی کے اندر کچھ حاصل ہونا چاہیے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے. شاید آج کے دن میں نہیں عرض کر پاؤں گا لیکن کل ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں. پھر آپ سے ایک درخواست کروں گا, وہ یہ کہ ظاہر 100% لوگ تو عمل نہیں کریں گے, ہماری زبان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے, بیان بھی اتنا مضبوط نہیں, لیکن بہرحال 20-30% لوگ جو عمل کرنا چاہیں ان کو میں عرض کروں گا کہ بھائی آپ اس کے اوپر پریکٹس کر کے دیکھیں, آپ کے نفس کے اوپر, آپ کی روح کے اوپر, آپ کے اطراف میں لوگوں پر اثر پڑا یا نہیں پڑا. اچھا یہ نسخے ہمیں انہوں نے دیے ہیں جو خالق کائنات سے سب سے نزدیک ہیں. خالق کائنات ہماری رگ رگ سے واقف ہے, اس کو پتہ ہے اس نے کیا خلق کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ جو اس نے مخلوق خلق کی ہے وہ 1400 سال کے بعد بھی رہے گی, 2000 سال کے بعد بھی رہے گی, قیامت تک رہے گی. پھر اس نے ہماری فلاح کے لیے, بھلائی کے لیے کچھ نسخے دیے ہیں ہدایت کے ذریعے سے, تو اب یقینی طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں نصیب ہونا چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کل سے. اور اب اس میں سوچیے کہ ہم دو کام کر رہے ہوں گے ان دنوں کے اندر. ایک تو کام ہم یہ کر رہے ہوں گے کہ نظریاتی طور پر اس کو دیکھیں کہ بھائی قوم کیسے بنتی ہے, اس کے اندر ترقی کیسے ہوتی ہے, اس کے اندر پسماندگی کیسے آتی ہے, اس کا علاج کیا کرنا چاہیے, ایک تو اس کو دیکھیں. دوسری بات یہ کہ کچھ عملی نکات دیں تاکہ قوم بننے کا عمل شروع ہو جائے. پہلے بھی چل رہا ہے, تھوڑا سا اور آگے بڑھیں پھر ہم دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوا ہمیں. تو پھر انشاءاللہ اگر کوئی فائدہ ہوگا, مثلا ہم نے 5-6 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیے, فرض کر لیجئے صرف 25% لوگوں نے پریکٹس کی, ان 25% لوگوں نے ایک ایک پوائنٹ اپنی بات کی زندگی کے لیے بھی طے کر لیا اپنی زندگی میں, چلیے قوم بننے کی طرف ایک قدم تو بڑھے لیں, ایک قدم تو آگے بڑھیں گے. تو اس طرح کچھ پوائنٹس عرض کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ توجہ فرمائیے گا اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش فرمائیے گا. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے, یہ ٹاپک میرا اپنے خیال ہے کہ شاید ہی میرے ذہن میں کوئی اور ایسا بولنے والا آئے گا آ رہا ہے جس نے اس ٹائپ کا کوئی ٹاپک لیا ہو کہ قوم کی پسماندگی یا قوم کی ترقی. بہت ایبسٹریکٹ ٹائپ کا ٹاپک ہے یہ ہسٹری نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ قرآن کریم نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ روایت نہیں ہے, کافی اس میں انتظائی چیز ہے, ایبسٹریکٹ کافی زیادہ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت کی تعلیمات کے اندر وہ روایات کہ جو قوم کے بارے میں کہی گئی ہیں اس میں کن لوگوں کو, کس گروہ کو کہا ہے کہ یہ اچھے کیلیبر کے لوگ, کس گروہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ ان کی کمزوری ہے. تو بہت زیادہ ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. ہر روایتوں میں اس طرح بالکل نہیں کہا گیا ہوگا کہ یہ قوم اچھی ہوتی ہے یہ قوم بری ہوتی ہے. ہاں یہ آتا ہے روایات کے اندر لوگوں کے بارے میں کہ مثلا جس آدمی میں یہ خوبی ہو وہ آدمی اچھا آدمی ہے, اور جس آدمی میں یہ خوبی نہ ہو تو مثلا وہ اچھا آدمی نہیں ہے. لیکن بات جب قوم پہ پہنچتی ہے تو میں نے عرض کیا وہ کافی ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو, تو اس میں تھوڑی سی دشواری بھی آتی ہے. تو میں بھی سب سے پہلے مرحلے میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب اہل بیت قوم کو دیکھتے ہیں تو اس کی کامیابی کس چیز میں دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک کامیاب قوم کون سی قوم, اور وہ کامیابی کا جو سب سے اہم میزان ہے وہ کس چیز کو قرار دیتے ہیں, ترازو کس چیز کو قرار دیتے ہیں. تو دیکھنے میں بہت سادہ سے اصول ہیں, اسی سے ہم شروع کریں گے. اور پہلے اصل کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ترتیب بھی ہمارے ذہن میں نہیں رہے گی لیکن بہرحال یہ اصول بن سکتا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. بہت سارے ایسے بدیہیات ہوتے ہیں, واضح چیزیں ہوتی ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو وہ میں چھوڑ دیتا ہوں معمولاً, لیکن کبھی موقع ملا تو اس کو بھی کہیں دہرا دیں گے. مثال کے طور پر اہل بیت ہمیں کوئی ایسا منصوبہ نہیں دیتے جس کے اندر سبب اسباب مناسبت نہ رکھتے ہوں. جو بھی منصوبہ دیتے ہیں اسباب کی مناسبت ہوتی ہے. مثلاً بھائی اگر آپ کو ایک قوم کو جسمانی طور پہ مضبوط کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو ایکسرسائز کروائیں, فزیکل ایکسرسائز کروائیں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پیاس بجھانی ہے تو آپ کو کوئی لیکوڈ چاہیے, آگ بجھانی ہے آپ کو اس کی مناسبت سے کوئی چیز چاہیے. تو جو بھی سبب وہ دیں گے اس سبب کے اندر کوئی مناسبت ہوگی. اب اس ٹائپ کے بہت سارے بدیہیات ہیں, ایسا نہ ہو میں نے بتانے میں اس کو تھوڑا سا پیچیدہ کر دیا ہو, لیکن یہ بہرحال واضح سی باتیں, اس کو ہم ذکر میں نہیں لے کے آئیں گے. ایک بنیاد سے شروع کرتے ہیں. دین کی جو پہلی نظر ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ واضح سی بات, جسم کے اوپر ہے یا روح کے اوپر ہے؟ پہلی نظر کس چیز کے اوپر ہے؟ ہم سب کو معلوم کہ دین کی تعلیمات میں چاہے کوئی بھی دین ہو, بنیادی ترین حصہ یہ ہوتا ہے کہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے ایک خالق ہے. دنیا کی اہمیت اتنی نہیں ہے, خالق کی اہمیت ہے, دین کا اصول ہے. اچھا جیسے ہی کوئی دین ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو تم دنیا دیکھ رہے ہو اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے, یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے, اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت نہیں ہے, آخرت زیادہ اہم ہے. پھر دین, ہر دین ہم سے کہتا ہے ایک تمہارا جسم ہے ایک تمہاری روح ہے. تم جسم کو دیکھ رہے ہو لیکن تمہاری روح زیادہ اہم ہے, اور اگر دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے جسم کا اور روح کا, روح کو اہمیت حاصل ہے. تو آپ دیکھیں دین کی تعلیمات میں خود بخود ایک بات سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ مادے کو کم اہمیت حاصل ہے, مادے کے پیچھے جو کچھ ہے جس کو آپ غیر مادی کہتے ہیں, نان میٹیریل کہتے ہیں, اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو یہ جو مادی دنیا ہے یہ کم اہمیت رکھتی ہے, آخرت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ جو مادی جسم ہے یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا, روح زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اچھا اب اس کو قوم پر منطبق کرتے ہیں, قوم پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ جو قوم ہے اس کا ایک حصہ بھی مادی ہے, جسم کی طرح ہمارے طرح کہ ہمارا ایک حصہ مادی ہے اور ایک حصہ روحانی ہے. قوم کے اندر بھی ایسا ہی ہے, قوم کا ایک حصہ مادی ہے اور ایک حصہ غیر مادی ہے. وہ مادی اور غیر مادی کون سا ہے؟ تو ہم لوگ بہت آسانی کے لیے مثال دیتے ہیں جیسے کمپیوٹر, کہ کمپیوٹر میں ایک حصہ اس کا ہارڈ ویئر ہے اور ایک حصہ اس کا سافٹ ویئر ہے, ظاہر ہے. تو شاید کمپیوٹر کی مثال میں یہ طے نہ کیا جا سکے کہ کون سا زیادہ اہم ہے. ظاہر ہے اگر سافٹ ویئر اچھا نہیں ہوا تو بہت اچھا ہارڈ ویئر بھی زیادہ کام نہیں دے گا, اور لیکن اگر سافٹ ویئر بہت اچھا ہو اور ہارڈ ویئر خراب ہو تو وہ سافٹ ویئر بھی زیادہ کام نہیں آئے گا. تو کمپیوٹر کی مثال میں شاید یہ نہ کہہ سکیں, لیکن قوم کے بارے میں اگر قوم کا مادی حصہ بہت مضبوط ہے اور غیر مادی حصہ مضبوط نہیں ہے تو کیا وہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ دین کی تعلیمات کہتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے. نہ صرف یہ کہ ناممکن ہے, بہت نقصان دہ بھی ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے. اب ظاہر ہے اس ٹائپ کی ڈسکشنز جو ہیں وہ اس میں ہمیں تاریخ سے بہت مدد ملتی ہے. مثلا اگر میں آپ سے کوئی یہ بات پوچھوں, پچھلی عشروں کا شاید آپ کے ذہن میں کچھ ہو کہ کس قوم کے بارے میں قرآن کریم نے سب سے زیادہ گفتگو کی ہے, تو وہ قوم ہے بنی اسرائیل. اچھا یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ قوم ہے, اس کے مقابلے میں ایک اور قوم ہے, اور وہ قوم ہے فرعون کی قوم, فرعون کی قوم. یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے مقابلے میں فرعون کی قوم ہے. تو اب ہمیں یہاں پہ پوچھنا ہوتا ہے کہ بھائی جسمانی اعتبار سے بنی اسرائیل کتنے ہیں, فرعون کی قوم کتنی ہے. تو فرعون جب بنی اسرائیل کے پیچھے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ لوگ تو مٹھی بھر سے زیادہ نہیں ہیں. اچھا, روایات بیان کرتی ہیں کہ اس وقت بھی بنی اسرائیل کی تعداد 4 سے 6 لاکھ تھی, اور فرعون کیا کہہ رہا تھا کہ مٹھی بھر ہے میرے سامنے. اس کا مطلب ہے تعداد کے اعتبار سے بھی فرعون کافی زیادہ تھا. اچھا, اب طاقت کے حساب سے لیتے ہیں تو طاقت کے حساب سے فرعون کی قوم کی طاقت کا بنی اسرائیل کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. دولت کس کے پاس زیادہ تھی؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے. فرعون کے پاس جو دولت تھی وہ آج تک دنیا دیکھ رہی ہے اور لوٹ رہی ہے. بنی اسرائیل کے پاس ایسا کوئی دولت نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا تھا کہ جب وہ چلنے لگے تو بنی اسرائیل کی دولت میں سے کچھ سونا اٹھا لیا تھا, وہ بھی وبال جان بن گیا. وہ بھی, وہ جو گوسالہ بنا, بچھڑا بنا, وہ بھی فرعون کے سونے کا تھا. تو اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلوا دیا تھا. تو نہ تعداد ان کی زیادہ ہے, نہ طاقت ان کی زیادہ ہے, نہ پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے. اب ہمیں سوال یہ پوچھنا پڑتا ہے, اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اچھا, اب کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ جو قوم ہے, نہ تعداد ہے اس کے پاس, نہ طاقت ہے اس کے پاس, نہ پیسہ اس کے پاس ہے, لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. اور وہ کچھ کرے گا. جب وہ محصور ہو گئے, پیچھے فرعون آ رہا تھا, سامنے وہ دریا تھا, اور جب لوگوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا, فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے معاملے کو وہ سنبھالے گا, اور خدا نے سنبھال لیا. اب ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ قوموں کے پاس مادی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ قوموں کے پاس غیر مادی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اب خدا کے نزدیک ترقی یافتہ قوم کون سی ہوتی ہے؟ وہ جس کے پاس مادی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, یا وہ جس کے پاس غیر مادی روحانی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں؟ بھئی اس مثال میں تو بہت واضح ہے کہ خدا متعال کو مادی چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں ہے. اچھا, کہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہو کہ اے میری قوم تم بھی سونا بناؤ؟ کبھی نہیں کہا, ایک دفعہ بھی نہیں کہا. اے میری قوم تم بھی, مثال کے طور پر بنی فرعون کی طرح, فرعون کی نسل کی طرح, تم لوگ بھی جاؤ دولت لے کر آؤ, یہ سب نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہوا ہے وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی راہ میں جنگ کر دو, یہ کہا, جو ایک طرح کی قربانی ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی قوموں کے اندر ایک حصہ ان کا مادی حصہ ہوتا ہے اور ایک حصہ ان کا غیر مادی حصہ ہوتا ہے, اور اللہ کے نزدیک جو ترقی ہے وہ مادی کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جو ترقی ہے وہ اس کے غیر مادی کے اندر ہے. صحیح. اب یہ بات میں آپ سے خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں اور آج کی مجلس کو اسی پہ اختتام پذیر کریں گے, اس کی وجہ سے کہ جب یہ روحانی قوم مادی قوم کے سامنے آتی ہے تو پھر یہ کمزوری کی وجہ سے, عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے پھسل جاتی ہے, یہ پھسل جاتی ہے. اور جیسے یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر وہ کمزوری آتی ہے جس کو یہ جھیل نہیں پائیں گے, جس کو یہ جھیل نہیں پائیں گے. اس کی بھی مثال عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, اور آج کے لیے پھر اچھائی کافی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد آل محمد.
اب کل سے اس کو منطبق کرنا شروع کریں گے, لیکن آج صرف نظریاتی طور پر. مثلا بنی اسرائیل نے اس دریا کو عبور کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے کھول دیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دور کے نبی کے سب سے بڑے معجزے کو ابھی دیکھا ہے, ابھی دیکھا ہے. اچھا, یہ معجزہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ کیسے ہمارے نبی نے بغیر کسی جسمانی طاقت کے ایسے دریا کو علیحدہ کر دیا جس کو فرعون کیا اس کی ساری فوج بھی نہیں کر سکتی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنویت کی طاقت جو مادیت سے بہت زیادہ ہے اس کو اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ دیکھو معنویت کی طاقت کتنی زیادہ ہے. ہمارا نبی جس کے پاؤں میں چپل بھی ڈھنگ کے نہیں ہے, ایک لاٹھی اٹھائے کھڑا ہے, اس کے پاس نہ کوئی فوج ہے, نہ زیور ہے, نہ طاقت ہے, اور یہ جب اپنا حکم چلاتا ہے تو دریا کو دو حصے کر دیتا ہے. آنکھوں سے دیکھ لیا نا. اچھا اب ان کا ایمان بڑھنا چاہیے تھا کس چیز کے اوپر, مادیت پر یا معنویت پہ؟ معنویت پہ, کہ دیکھو ہمارے نبی کی معنویت کتنی زیادہ ہے کہ معنویت وہ کام کر دیتی ہے جو کوئی مادی طاقت نہیں کر سکتی تھی. اگر فرعون میں پانی کو علیحدہ کرنے کی طاقت ہوتی تو جب پانی واپس آ کر اس کو ہلاک کر رہا تھا تو بچا لیتا اپنے آپ کو. بھائی اپنی فوج سے کہتا روکو پانی کو, ساری فوج غرق ہو گئی, نہیں روک سکا. تو قوم نے ایک اور بات بھی دیکھی کہ ہمارے نبی کی جو مانوی طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا مادی حاکم اپنی موت کو نہیں ٹال سکا. یہ دیکھ لیا, اس طرف اترے, وہاں ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے. اچھا اب یہ جو بت پرستی ہے یہ اپنی طبیعت میں مادہ پرستی ہے, اس میں اسپریچویلٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ سامنے ایک ایسی چیز کو رکھتے ہیں جس کو خود بنایا ہے, خود سجایا ہے, وہ نہیں ہے جو خدا کی طرح ہو. نہ انسان نے بنایا ہے نہ انسان نے سجایا ہے, بت کو خود بنایا ہے, خود سجایا ہے, اس کو سامنے رکھا ہے. قوموں کے اندر اس پہ مقابلے ہوتے تھے, اب میں اس تفصیل میں جاؤں, وقت ختم ہو گیا. جیسے ہی وہاں پہنچے ابھی معنویت کی حکومت کا اتنا بڑا منظر دیکھا تھا, فوراً پھیل گئے, ختم ہو گئے, اور اپنا سارا ایمان کھو بیٹھے, اور اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی خدا بنا دو. کیا دیکھ کے گھبرا گئے؟ سونا دیکھ کے, چمک دیکھ کے, ظاہری شان و شوکت دیکھ کے گھبرا گئے. اچھا یہ خدا متعال نے مثال کیوں دی ہے, یہ خدا نے ہمیں مثال کیوں دی ہے قرآن کریم کے اندر؟ خدا نے ہمیں اس لیے مثال دی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ تم بدر کے میدان سے نکلو اور پھر دوبارہ مادی پرستیوں میں پھنس جاؤ, یہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے. اپنی آنکھوں سے معنویت کی حاکمیت کو دیکھو پھر بھی نہ سمجھو کہ معنویت حاکم ہے. اب میں زیادہ امپلیمنٹ نہیں کر سکوں قرآن, صرف ذرا سا عرض کروں, ایسا نہ ہو کہ ہم سید الشہداء کی اس عظیم الشان طاقت کو دیکھیں جو 1400 سال کے بعد بھی 2-3 کروڑ لوگوں کو جمع کر رہی ہے, اور وہاں جا کے پھر دنیا مانگ کے آ جائیں. بھائی ابھی اپنی آنکھوں سے معنویت کی طاقت دیکھ لی نا, کہ جس نے معنویت کے بل پر مادیت کو ایسی شکست فاج دی کہ 1400 سال کے بعد بھی وہی فاتح ہے جو شہید ہوا, تو دیکھ لیا نا. اب دنیا کیوں مانگ رہے ہو پھر؟ پھر وہی بنی اسرائیل والی حرکت نہیں ہوئی کہ ابھی پانی کو علیحدہ ہوتا دیکھا ہے, باہر آ کر پھر بت کا مطالبہ کر لیا. احسان محترم یہ ایک اطلاق ہے, ایک طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے. ابھی اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا, اور پروردگار کا احسان ہے اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی, اور سید الشہداء کی محبت میں اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے بھائی اکسیر کیا ہے, اکسیر آپ ایسی دوائی لیں جو ہر بیماری کا علاج کر لیتی ہے, کیمیا کیا ہے؟ کیمیا وہ دھات ہوتی ہے جس کو کسی سے بھی لگا دو تو وہ سونا بن جاتی ہے. تو ہم بغیر کسی مبالغے کے کہیں گے کہ سید الشہداء کی محبت کیمیا ہے, یہ کیمیا ہے. کہ اگر واقعاً کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ ہر لوہے کو سونا بنا سکتی ہے, کوئی شبہ نہیں اس کا. اور عزیزان محترم مجھے نہیں معلوم ہمیں اس بات کو سمجھنے میں کتنی محنت کرنی چاہیے کہ خدا نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں امام حسین کی محبت دی ہے، کہ کتنا بڑا احسان ہو گیا ہے. مجھے نہیں معلوم عربوں انسانوں میں خدا نے ہم پر یہ احسان کیوں کیا ہے. شاید کوئی کام لینا چاہتا ہے، کوئی پاکیزگی ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بڑی احسان کی بات ہے کہ اللہ ہمیں اس کی محبت دے رہا ہے جس کی محبت رسول اللہ کے دل میں تھی. اس کی محبت دے رہا ہے جس کی محبت سیدہ طاہرہ کے دل میں تھی، اور سید الشہداء کے مقام منزلت کے بارے میں اور اس غم کے بارے میں کتنا عجیب. شعبان کی زیارت میں آیا، سلام ہو اس پر جس کی شہادت پر ولادت سے پہلے گریا ہوا، شہادت پر ولادت سے پہلے گریا ہوا. اللہ کے رسول کتنی جگہ پر قربانی دیتے تھے کہ فاطمہ کو کوئی غم نہ ہو، کتنی قربانیاں دیتے تھے. تمام مکاتب فکر کے اندر یہ روایت موجود ہے. تشریف فرما تھے، ایک زانو پر امام حسین بیٹھے تھے، ایک زانو پر ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے بیٹھے تھے. دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ اے نبی، اللہ نے ایک بچے کی قربانی مانگی. اب اللہ کے رسول نے ایک نظر امام حسین کو دیکھا، ایک نظر ابراہیم کو دیکھا، اور کہا جبرائیل میں ابراہیم کو قربان کروں. حضرت جبرائیل نے گویا پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے کیوں قربان کیا؟ کہا جبرائیل ابراہیم میرا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے. محمد مصطفیٰ کو قبول نہیں ہے کہ فاطمہ کے دل پر کوئی غم آئے، یہ قبول نہیں ہے. تو میں کہوں گا اللہ کے رسول، جو جملہ آپ نے جبرائیل سے کہا، کاش یہ قوم بھی یہ جملہ مان لیتی، کاش یہ قوم بھی یہ جملہ مان لیتی، جس پر چھریاں چلی وہ اولاد فاطمہ تھی، جس پہ تیر چلے وہ اولاد فاطمہ تھی، جو بازاروں میں گئی وہ فاطمہ کی بیٹیاں تھیں. اور اللہ کے رسول، اولاد پہ تو بعد میں ظلم ہوا، اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی در و دیوار میں پھنس گئی. اے اللہ کے رسول، جس کے دل پر غم آپ برداشت نہ کرتے تھے، اس کا وجود غم کا مارا اتنا ہوا کہ اس کو کہنا پڑا مجھ پر وہ غم ٹوٹے. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، جس فاطمہ طاہرہ کے گھر پر کھڑے ہو کر آپ 6 مہینے تک کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جس کے گھر پر 6 مہینے تک آپ یہ کہتے رہے، اس کے گھر پر آگ لگائی گئی، اس کے گھر پہ تجاوز کیا گیا، اے اللہ کے رسول اتنا کچھ ہوا، اور اب ایک جملہ اور کہوں، اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے منہ سے کیسے کہوں، اس کو تماچا بھی مار دیا، تماچا مارا، کوڑے مارے، تازیانے برسائے. اے اللہ کے رسول، اس ماں کی مظلومیت کا کیا کہوں جس کے ایک بچے کے لاشے پہ تیر چلے، دوسرے کا گلا چھری سے ذبح ہوا، جس کی بچیاں اسیر بنا کر درباروں اور بازاروں میں لے جائی گئیں، اور اللہ کے رسول اور کیا کہوں، جس کا لاشا کربلا کے میدان میں تھا اور اس کا سر کوفہ کے بازاروں میں تھا.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما،
ان کے وارث ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.